بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أول الصلوات وأتم التحيات أما بعد حضرت مولانا کے ابتدائی درس بخاری کے بعد اور بھی ان اکابر علماء کرام کی موجودگی میں اس موضوع سے متعلق کچھ عرض کرنا اتنا زیادہ مناسب نہیں معلوم ہوتا اور موقع کی نزاکت کے اعتبار سے بھی بس تعمیل حکم میں چند منٹ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. حضرت کا منشا یہ تھا کہ 3 بجے تک یہ پروگرام ہو جائے, دوپہر کا کھانا وغیرہ بھی.
الحمدللہ
ایک دو باتیں فن سے متعلق وہ ذہن میں رہنی چاہیے طلبہ کے بھی اور دیگر سامعین کے بھی. پہلے ہمارے اپنے بچپن میں بھی ہوتا یہ تھا کہ بخاری شریف کے درس کے موقع پر بالخصوص اور ویسے بھی ان حدیث کے موقع بیانات کے موقع پر حدیث کے سلسلے کے سیمینار اور جلسوں وغیرہ کے موقع پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ آتا تھا اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جلالۃ شان اور ان کی تحقیق اور ان کا حافظہ اور ان کا تقویٰ و پرہیزگاری اور ان کی عظمت, ان کی اہمیت, ان کی کتاب کی اہمیت, یہ گوشت گزار کی جاتی تھی تاکہ ذہنوں میں بخاری شریف کی اہمیت بہت متسم ہو جائے, عظمت سمجھ میں آ جائے. اصحاب الکتب بعد کتاب اللہ ہونے کی جو شان اس کی ہے وہ بات لوگوں کے ذہنوں میں آئے. اور اصل میں ہوتا یہ ہے کہ موقع محل کی باتیں ہوتی ہیں, اس وقت لوگ زیادہ تر ایسے ہوتے تھے جو حدیث کے معاملے میں شکوک اور شبہات کا اظہار زیادہ کرتے تھے. ابھی بھی کرتے ہیں, ایسا طبقہ ابھی بھی موجود ہے, لیکن اس وقت غلبہ اس کا تھا اور اس کے بالمقابل ایک اور چیز بعد میں وجود میں آئی, اس کا تذکرہ اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا. اسی وجہ سے معمول یہی رہا ہے کہ فن حدیث میں حضرت امام بخاری کی جو خدمات ہیں ایسی چیزوں کو بیان کیا جاتا تھا. بعد میں کچھ ایسا سلسلہ چلا کہ لوگوں کے ذہنوں میں امام بخاری کی حیثیت اتنی بڑھ گئی کہ وہ یہ فرق کرنا بھول گئے کہ امام بخاری کی یہ فضیلت کس میدان میں ہے. لوگوں نے میدان کی تفریق چھوڑ دی, پھر وہ امام ابو حنیفہ پر بھی اوپر لے جانے لگے, ان کو امام شافعی پر بھی لے جانے لگے, امام مالک پر بھی لے جانے لگے, امام احمد بن حنبل پر بھی لے جانے لگے, اور جو حضرات امریکہ میں رہتے ہیں, جو رہ رہے ہیں ایک عرصے سے, ان کو خوب اندازہ ہے کہ یہ چاروں فقہ کے مسالک کو چھوڑ کر پانچویں فقہ کو ترجیح دینے کا جو رجحان ہے, بخاری فقہ کو کہا جاتا ہے, وہ سلسلہ چل پڑا. تو اب ظاہر ہے کہ جب میدان بدل جاتا ہے تو تقریر کا عنوان بھی بدل جاتا ہے, موقع بدل جاتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں چونکہ معتزلہ کا غلبہ تھا, وہ موقع چل رہا تھا, وہ تذکرے چل رہے تھے, تو انہوں نے ایمان کی تحقیق کی تعبیر دوسری اختیار فرمائی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کرامیہ کا زیادہ طبقہ کام کر رہا تھا, جہمیہ کا کام کر رہا تھا, تو اس کی وجہ سے انہوں نے ایمان کی تعبیر دوسری اختیار فرمائی. وہ بساطت ایمان کی تحقیق کو بیان فرمانے لگے, یہ ترکیب ایمان کی تحقیق کو بیان کرنے لگے. تو ایسے ہی ہم جس زمانے میں ہیں اس زمانے میں ایک بڑا عجیب و غریب مسئلہ جو پیش آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے ہی حضرت نے بھی ارشاد فرمایا کہ بھائی بخاری شریف میں کہاں لکھو، امام بخاری نے کیا فرمایا، بخاری شریف میں یہ ہے، بہت ہو گیا تو مسلم شریف میں یہ ہے، اور ان کے علاوہ دیگر سیاحوں کو تو بیان بھی نہیں کرتے. ایک بات طالب متعلمین کے لیے بالخصوص طلباء کے لیے اور دوسرے حضرات کے لیے بھی ہوئی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقام ہے وہ حدیث میں ہے، میدان حدیث میں ان کو یہ امتیاز ہے کہ کام انہوں نے کیا ہے خاص، فقہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے میدان کے نہیں تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے تو فقہ کے میدان میں کچھ ایسی باتیں منسوب ہیں کہ ان کی صحت پر ہمارے علماء کو ہمیشہ شک رہا ہے کہ یہ واقعہ صحیح ہونا مشکل ہے. جیسے کہ حرمت رضاعت کے سلسلے میں بکری کے دودھ کو بھی شامل کر لیا تھا نا انہوں نے، ان کی طرف منسوب ہے، ویسے محققین نے منع کیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ عالم جو حقیقت الحق. اصل یہ ہے کہ میدان الگ الگ ہوتا ہے. فن حدیث ایک بہت بڑی دنیا، اب اندازہ فرمائیے کہ 6 لاکھ حدیثوں کا یاد رکھنا، 6 لاکھ آدمیوں کا یاد رکھنا، ان کی پیدائش کو، ان کی وفات کو، ان کی ملاقاتوں کو، ان کے اساتذہ کو، ان کے ہماثروں کو، اور پھر جنہ والا کون کتنا، کون کثیر الملازمہ ہے، کون قلیل الملازمہ ہے، استاد کے ساتھ کون کتنے عرصے رہا ہے، کون کم رہا ہے، کون زیادہ رہا ہے، اس کا حافظہ کیسا رہا ہے، کوئی کھیل تماشا نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ ایک پوری دنیا تھی، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس فن پر بہت کام کیا. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بڑا مقام عطا فرمایا. تو وہ میدان حدیث میں ہے یہ ساری بات. جب میدان بدل جاتا ہے، موطن بدل جاتا ہے، ظرف بدل جاتا ہے، مکان بدل جاتا ہے، پھر تقابل نہیں ہوا کرتا ہے، پھر یہ کمپیئر کر کے نہیں دیکھا جاتا ہے، وہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے، وہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے. تو اس لیے فقہ سے اس کا کوئی جوڑ نہیں. میدان فقہ کے مرد مجاہدین میں ان کا اتنا بڑا شمار نہیں ہوتا، فقہ البخاری کی تراجمی ہی کا لفظ ملتا ہے ان کے بارے میں. امام بخاری کی فقہ کو آپ ان کے تراجم میں دیکھ لو بس، جو بھی دیکھ سکتے ہو ان کی استنباطی صلاحیت کو، کتنے ذہین تھے، کتنے فقیر تھے، کیسے دور دور کے احتمالات وہ نکالتے تھے، کیسی دور کی کوڑی لیتے تھے، لاتے تھے، جیسا مشہور ہے. تو یہ اب ظاہر ہے کہ امام بخاری کی فقہ، بخاری تراجم کے اندر جو ان کی فقہ ہے، اگر آپ اس کو جمع کر لو گے تو کوئی فقہ کی تدبیر نہیں ہو سکتی، اس میں تدبیر فقہ نہیں کر لے سکتے آپ، جزیات فقہ کا کچھ اس میں خاص فکر نہیں ملے گا. حدیث کے پہلوؤں میں، حدیث کے جو منطوقات کے علاوہ جو مفہومات ہیں، حدیث کی نص کے علاوہ جو کنایات ہیں اور جو ملتزمات ہیں، ان کی طرف ان کو ذہن کو منتقل کرنے کا ایک ملکہ خاص اللہ پاک نے عطا فرمایا تھا، جو بخاری شریف کے پڑھنے کے دوران آپ کو تجربہ ہوگا اور اساتذہ کرام اس کو بتائیں گے. اس لیے یہ بات بہت ہی اہتمام کے ساتھ ذہن میں رکھنے کی ہے کہ جب بھی امام بخاری کی عظمت کا بیان ہوگا یا بخاری شریف کی عظمت کا بیان ہوگا تو وہ میدان حدیث میں ہوگا، میدان فن حدیث میں ہوگا، میدان فقہ میں نہیں ہوگا. اس لیے فقہ سے اس کا کوئی تقابل نہیں کرنے کا ہے. ایک آدمی ایک فن کے اندر بہت مشہور ہے، واقعتاً اس میں قابل پذیرائی ہے، ضروری نہیں ہوگا کہ وہ دوسرے فن میں بھی ہو. اگر ایک آدمی کمپیوٹر کا ماہر ہے تو ضروری کہ وہ میڈیسن میں بھی ہو، کوئی میڈیسن کا ماہر ہے تو ضروری نہیں کہ وہ کمپیوٹر کے لائن کے اندر بھی ہو. ایک بہت اہم وشال مہتم وشال بات یہ ہے، جو اس پر میں تقریروں وغیرہ میں بھی بولتا رہتا ہوں اور لوگ سنے ہوئے بھی ہوں اس سے، تو یہ بات آپ کی طرف منتقل کرنا چاہ رہا تھا کہ ذہن میں رکھنے اصول کے طور پر، کلی طور پر کہ یہ بات کہاں ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ خود فن حدیث کے اندر بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ الگ ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بخاری شریف الگ ہے. بخاری شریف الجامع الصحیح المسند المختصر یہ ایک رسالہ ہے ان کے حساب سے، ایک کتابچہ ہے ان کے حساب سے. اب ظاہر ہے کہ مقررات کو حذف کر دیں گے تو کسی کے قول کے مطابق 4000، کسی کے مطابق تو 2500 ہی ہے سمجھ لیجیے. اور حافظ ابو درار رحمۃ اللہ علیہ جو امام حدیث گزرے ہیں، فن حدیث فن رجال کے بھی حفاظ حدیث میں سے ہیں، امام شیوخ میں سے ہیں، امام بخاری کے بھی، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ صحاح جو ہے نا 10000 سے کم نہیں ہے، بالکل ویسے صحاح جیسے بخاری شریف کی ہیں وہ 10000 سے کم نہیں ہے، اس میں 2500 ہے، تو بقیہ 7500 کا کیا کریں گے؟ ویسے تو متون حدیث 50,000 ہیں، 50,000، 50,000 کو 600,000 میں جو پہنچایا جاتا ہے سندوں کے اعتبار سے پہنچایا جاتا ہے، 50,000 کم و بیش کے اعتبار سے، مطلب بالکل تحریری نہیں ہے، تعین نہیں ہے اس کی قریب. غرض یہ ہے کہ یہ ایک مختصر ہے، اس لیے بخاری شریف کے اندر جو روایت ہوگی وہ اپنی جگہ پر بہت مستند ہے، بہت مستند یعنی مدن واضح ہے اور صحیح ہے، بالکل قابل اعتماد ہے، مگر اس کو فقہ میں کھینچنے کے لیے فقیہ سے ہی پوچھنا پڑے گا، فقہ میں اس کو مستدل بنانے کے لیے. امام ان کا اپنا فن یہ تھا کہ جو بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے یہ نسبت کتنی کنفرم ہے، اس کو کنفرم کرنے کا کام یہ کرتے تھے کہ ہاں یہ نسبت سرکار کی طرف بالکل صحیح ہے. حتیٰ کہ یہ بھی بحث نہیں ہوتی تھی امام بخاری کو کہ آیا یہ منسوخ ہے یا ناسخ ہے، اسی وجہ سے بہت سے منسوخ حدیثیں بھی اس کے اندر موجود ہیں باوجود اس کے کہ وہ بخاری شریف میں ہیں، کیونکہ ان کا وہ فن نہیں تھا، وہ اس میدان میں انہوں نے کام کرنا نہیں چاہا کہ کون سی منسوخ ہے کون سی ناسخ ہے، کس پر اب عمل ہوگا کس پر اب عمل نہیں ہوگا. اب ظاہر ہے کہ شروع زمانے میں جن حدیثوں پر عمل رہا ہے، جن بات پر عمل رہا ہے جو سرکار کی طرف منسوخ ہے وہ صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں، صحیح سند کے ساتھ میں بھی مل جائیں گے، لیکن وہ شروع کی بات ہے. رائنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افعال افعالنا ورائنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترک فترکنا، ایسی بہت سی روایتیں مل جائیں گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اور صحابہ بھی کرتے تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا، صحابہ نے بھی اس کو چھوڑ دیا، لیکن جس کو صحابہ نے چھوڑ دیا امام بخاری نے اس کو ذکر کر دیا، تو اس کی وجہ سے یہ مطلب تھوڑی ہوگا کہ وہی فقہ ہے. جو کام انہوں نے کیا وہ اپنی جگہ بالکل اتھینٹک مستند تحقیقی کام کیا. تو اس لیے ایک بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے اسی سے متعلق سمجھنے کی وجہ ہے کہ اصحیت البخاری لما بعد بخاری شریف کی اصحیت کی جو بحث کی جاتی ہے وہ بعد والوں کے لیے ہے، بعد کی کتابوں کے لیے، بعد کی تحقیقات کے لیے، لا لما قبل، اس سے ما قبل کے لیے نہیں ہے. یہ ابن امیر الحاج جو ہیں حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے جو خاص شاگرد، ان کا یہ جملہ ہے، انہوں نے فرمایا کہ اصحیت البخاری لما بعد، امام بخاری کی اصحیت کا جو حکم لگایا جاتا ہے بخاری شریف کی وہ ما بعد کے لیے ہوتا ہے، ما قبل کے لیے نہیں ہوتا. مطلب اس بات کا یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے جو شیوخ گزرے ہیں حدیث کے یا فقہ کے، انہوں نے بھی جو حدیثیں بیان کی ہیں ان سے کمپیئر نہیں کیا جائے گا. جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ متقدمین میں سے، امام بخاری کے بہت پہلے کے، امام بخاری کے پیدا ہونے سے بہت پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تو 20 سال بھی ہو چکا تھا. امام بخاری کے بارے میں ہمارے طالب علموں کو یاد رکھنے کے لیے ایک بہت ہی مختصر جملہ بہت اچھا کتابوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ یہ کہ میلاد الصدق ومدت حیاتی فیہا حمید وانقضا فی نور. پہلے زمانے میں باتوں کو محفوظ رکھنے کے لیے مختصر جملے منتخب کر لیا کرتے تھے، مختصر جو جملے اللہ پاک منتخب کروا لیتے تھے وہ بڑے عجیب ہوتے تھے،